من الشيطان الكريم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين: لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صلوات عليكم. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ دیکھو، تمہارا ہلکا نہ دکھاؤ بھی ان لوگوں کی طرف نہ ہو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ جہنم تمہیں بھی کھائے چکے. عزیزان گرامی، ہمارے آج کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ظلم کے خلاف ہے. اسلام نے ہمیشہ ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی اور مظلوموں اور کمزوروں کا ساتھ، اور مذہب کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ کمزور کی مدد کی جائے. اس لیے کہ طاقتور ہمیشہ قانون کو نہیں مانتا اور کمزور ہمیشہ قانون کا سہارا لیتا ہے. یہ دستور ہے، طاقتور اپنی طاقت کے بل پر اپنا قانون خوب بنانا چاہتا. مذہب کا کام یہی ہے کہ ایسے طاقتوروں کو کنٹرول کرے اور طاقتوروں سے کمزوروں کا حق دے. چنانچہ اسلام نے مسلسل کمزوروں کے لیے، غریبوں کے لیے، غلاموں کے لیے، کالوں کے لیے، عورتوں کے لیے کام کیا، اور اسی لیے جتھے والے جو تھے، سرکش جو تھے، طاقت والے جو تھے، گروہ والے جو تھے، وہ اسلام کے خلاف رہے. چنانچہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکے کے غریب جو تھے وہ اسلام میں اپنے دکھ درد کا علاج سمجھ کے اسلام کے سائے میں آ رہے تھے، اور مکے کے سرکش جو تھے وہ اسلام کی مخالفت کر رہے تھے. یہ بات تو میں ذرا آگے بڑھ کے آپ کو سناؤں گا، ابھی تو مجھے ایک آدھ بات اور کہہ دینا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ اسلام نے عورت کو جتنی عزت دی، وہ کسی اور مذہب میں اس طریقے سے نہیں تھی. اسلام نے عورت کو حاکم بنایا, اسلام نے عورت کو ماں بنا کے اس منزل میں پہنچا دیا کہ جس کے پیروں کے نیچے جنت کہی جاتی ہے. اور فرمایا اور عورتوں کی ہدایت کے واسطے اسلام نے عظیم المرتبت عورتوں کی ایک فہرست پیش کی. جناب سارا جو تقدس و تقوی میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی, جناب حاجرہ جو اللہ کی رضامندی کے واسطے ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھی, جناب کلثوم حضرت موسیٰ کی بہن جنہوں نے اپنے بھائی کی معصوم بھائی کی وفاداری کے لیے ایک مثال قائم کی جو تذکرہ قرآن مجید میں ہے, لیکن حاجرہ ہو یا سارا ہو یا کلثوم ہو بہت قابل تعریف بیویاں ہیں, لیکن تعجب کی بات نہیں ہے ان کا عمدہ ہونا, اس لیے کہ نبی کی زوجہ, نبی کی ماں, نبی کی بہن تو پیغمبروں کے گھرانے کی بیویاں بے مثال نہ ہوگی تو کیا ادھر ادھر کی بیویاں بے مثال ہوگی؟ لیکن تاریخ مذہب حضرت سارا اور حضرت حاجرہ اور حضرت کلثوم جیسی بیویوں کے ساتھ ہمیں ایک ایسی بیوی بھی دکھاتی ہے جو اللہ کے دشمن کے گھر میں ہے مگر اللہ کی دوست ہے. معلوم اللہ کے یہاں گھر کا سوال نہیں ہے, کردار کا سوال ہے. آسیہ فرعون کی زوجہ تھی مگر قابل تعریف تھی کہ فرعون کے گھر میں رہ کے بھی ایمان کی شمع جلائی, اور صبح قیامت تک کی عورتوں کو آسیہ کے کردار میں یہ سبق دے دیا کہ اب کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اس لیے بگڑ گئی کہ ماحول خراب تھا. اگر انسان چاہے تو بہتر بن سکتا ہے, اور اس کا سبب دنیا آسیہ سنے کہ جو فرعون کے گھر میں رہتی تھی جو خدائی کا دعوے دار تھا اور اللہ کی کیا مزے کا طنز کر رہا ہے فرعون پر کہ اچھا خدا بنا ہے گھر والی کے دل کا راز نہیں مانو. تو عزیزان گرامی یہ جناب آسیہ تھی, اور جناب آسیہ کے بعد ایک عظیم خاتون نگاہوں کے سامنے آئی جس کے سر کا عصمت کا تاج, اور وہ ہیں جناب مریم. یہ معصومہ بھی ہیں, ان کا بیٹا بھی معصوم ہے, ان کے واسطے جنت میں میوے بھی آتے ہیں, ان کے پاس ملائکہ کی آمد و رفت بھی ہے, ان کو رب العزت کا سلام بھی آتا ہے, اور ان کی دیکھ بھال کے لیے اس زمانے کے نبی جناب زکریا بھی آتے ہیں. پھر کی شان ہی کچھ اور ہے، اس لیے کہ یہ معصومہ اور ان کے صاحبزادے بھی معصوم ہیں، جناب مریم اور جناب عیسیٰ. اور قرآن نے دونوں کے لیے ایک جملہ کہا ہے، وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ. ذرا بات آ گئی ہے تو سن لیجیے، وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. عجب آئے تھے قرآن، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے لیے یہ آئے تھے کہ وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. تو جب ہم نے اپنے لڑکپن میں یہ آیت پڑھی تو ہماری سمجھ ہی میں نہ آئی تو مطلب کیا ہے، ابھی کھانا کون نہیں کھاتا، کھانا کون نہیں کھاتا، تو یہ کوئی بات ہوئی کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. ارے بھائی کوئی خاص چیز پسند ہو وہ کھاتے ہو. چلو ٹھیک ہے، بڑے آدمیوں کی ذرا ایسی بات بھی بیان ہوتی ہے کہ مثلاً وہ انگور بہت شوق سے نوش فرماتے تھے. بات سمجھ میں آئی، وہ انار بہت دلچسپی سے نوش کرتے تھے. ٹھیک ہے بھائی، لیکن کھانا کھاتے تھے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، دنیا میں ہر ایک کھانا کھاتا ہے. تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ کیسی آئے تھے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. سن کہا رہے تم سمجھے نہیں، چونکہ کچھ لوگ مریم اور عیسیٰ کو خدائی میں شامل کرتے ہیں لہذا ان کے بندہ ہونے کے لیے یہ آیت ہے کہ وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھاتے تھے. کھانا کھانا انسان کی پہچان ہے، اللہ کھانا نہیں کھاتا. کھانا کھانا انسانی صفت ہے، کھانا انسانی صفت ہے. اللہ کھانے پینے سے بلند ہے، اس کی ذات وہ کھاتا پیتا نہیں ہے. تو اگر مریم اور عیسیٰ خدائی میں شامل ہوتے تو کھانا کیسا، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں. بعض وقت دل کا عجب حال ہوتا ہے کہ عصمت کے دو گھرانے تھے، ایک میں ماں معصومہ اور بیٹا معصوم، اور ایک گھرانے میں ماں باپ دونوں معصوم اور دو بیٹے معصوم. جو ایک گھرانہ وہ تھا جس میں ماں معصومہ اور بیٹا معصوم، اور دوسرے گھر میں ماں باپ دونوں معصوم اور دو بیٹے معصوم. تو جب اس گھرانے کا ذکر ہوا تو کہا کھانا کھاتے تھے، اور جب اس گھرانے کا ذکر ہوا تو کہا جو زمین میں تمام وہ کھانا کھلاتے تھے. قرآن میں تو یوں ہوا، وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو. ہم ایسا کھانا کھلایا آل محمد نے کہ آج تک دسترخوان بچھا ہے نظر کا، وہ لوگ کھا رہے ہیں.
ہائے
برس گزر گئے، مگر آج تک اہل بیت کے دسترخوان پر لوگ کھا رہے ہیں. ادھر محرم آیا دسترخوان گر گیا، یہاں نظر ہے وہاں نیاز ہے، یہاں شربت ہے وہاں چائے ہے، وہاں کھچڑا ہے وہاں روٹی ہے. یہ اسلام کا بڑا عظیم رواج ہے کھانا کھلانے کا. دعوت اشیرا میں بھی کھانا کھلایا گیا تھا. معلومہ اسلام میں کھانا کھلانے کا رواج بڑا قدیم ہے. اور یہ بھی بات ہم نے دعوت اشیرا ہی سے دیکھی کہ دو طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں، کچھ کھا کے مدد کرتے ہیں، کچھ کھا کے بکر کے گرامی جناب آمینہ، جن کے سر پر یہ تاج عزت رکھا ہے کہ فخر موجودات کی ماں، اور جنہوں نے وقت ولادت سرور کائنات آیات الہی کا مشاہدہ فرمایا. جناب آمینہ کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد سامنے آتی. اور عظمت فاطمہ بنت اسد کے لیے ظاہر ہے کہ میں بیویوں کا ایک سروے پیش کر رہا ہوں، تو کوئی لمبی تقریر تو کر نہیں سکتا، ورنہ ہر تقریر ہر بیوی کے ذکر پر ایک مجلس چاہیے، لیکن میں تو ایک ایک منٹ میں گزر رہا ہوں. بیوی فاطمہ بنت اسد کے لیے ایک جملہ سنیے بس، کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کو دو فضیلتیں ایسی ملی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملی. یہ عورتوں کی عزت افزائی کر رہا ہے خدا ایسی خواتین کو پیدا کر کے. بی بی فاطمہ بنت اسد کو دو صفتیں ایسی ملی جیسی دو صفتیں کسی کو نہیں ملی. ایک کعبہ کسی کا نچا خانہ نہ بنا سوائے بنت اسد، دوسرے نور کا وہ چاند جس کو اللہ نے بنا کے دو حصوں میں بانٹ دیا محمد و علی، مکمل ہوا تو انہی کی گود میں، تو اسی میں بنے. سامنے آئی ام المومنین فضیلۃ الکبریٰ، اور ام المومنین خدیجہ کبرا وہ بی بی ہیں جن کا ہمیشہ اسلام پر احسان رہے گا. احسان کب ہوتا ہے یہ سمجھ لیجیے. احسان کب ہوتا ہے یہ سمجھ لیجیے. آپ نے میری مجلس پڑھنے کا اعلان کر دیا بمبئی میں. اللہ نے آپ کو بہت دولت دی تھی, پیسہ دیا تھا, پتا نہیں کس لوگ میں مجھ سے کانٹیکٹ کیے بغیر میرا اعلان کر دیا. اور جب مجھے ٹیلی فون کیا تو میں نے کہا میں تو آ نہیں سکتا, مجھے تو کھلے جگہ پڑھنا ہے. اور میں رات کو تو کھلا جگہ ہوں گا, سویرے بمبئی نہیں آ سکتا, بہت دور ہے. آپ نے کہا سردار ہماری عزت انوال کر, میں ہماری بھی عزت انوال میں کھلا سے وعدہ کیے ہیں. آخر میں طے یہ ہوا کہ آپ ہمیں چارٹرڈ پلین سے بلائیں گے. یہی ایک صورت ہے کہ چارٹرڈ پلین سے آئیں, ورنہ مجلس نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا سردار ہم چارٹرڈ پلین کر کے آپ کو بلائیں گے, مگر آئیں گے آپ. ہم نے اعلان کیا ہے ہماری ذلت ہو گئی. آپ نے چارٹرڈ پلین کر کے بلایا مجھے. اب کتنا پیمنٹ کیا آپ نے یہ آپ جانتے ہیں؟ کتنا پیمنٹ کیا آپ نے یہ آپ جانے. مجھ پر احسان نہیں ہے, اس لیے کہ بات آپ کی انوار تھی, عزت آپ کی انوار تھی. تو پیمنٹ تو چارٹرڈ پلین کا بہت لمبا ہوا ہو, مگر مجھ پر احسان نہیں ہے. مجھ پر احسان کب ہوگا کہ وی ٹی اسٹیشن پر مل گئے آپ. ارے میں نے کہا خوب مل گئے آپ اس وقت, وہ نہ جانے کیا بات ہو گئی ہے. یہ 100 روپئے کم پڑھنا ہی دے دیجیے, میں ان شاء اللہ لکھنؤ پہنچ کے آپ کو بھیج دوں گا. ارے آپ نے کہا لیجیے لیجیے سرکار, اور لے لیجیے. ان کا نہیں بس 100 روپئے بہت ہے, 100 روپئے لے لیجیے اور لکھنؤ پہنچ کے بھیج دیجیے فوراً. مگر جب ملے جب احسان مانا, جب آپ اپنی ضرورت پر کچھ کریں تو مجھ پر احسان نہیں ہے, جب میری ضرورت پر کریں تو احسان ہے. آج کو $1,000,000 لگا دے اسلام پر, اسلام کو ضرورت نہیں ہے, آپ نے لگائے خلوص نیت سے آگے ملے گا. آپ 1,000 مسجدیں بنوا دیں پوری دنیا میں, ٹھیک ہے خلوص سے بنوائیے گا, ثواب ملے گا. مگر اسلام 1,000 مسجدیں آپ نہ بنوائیے گا تو مر نہیں جائے گا. آپ 1,000,000 قرآن چھپا کے ڈسٹریبیوٹ کرا دیجیے دنیا میں, بہت بڑا ثواب. مگر نہ کروائیے گا تو اسلام ختم نہیں ہو جائے گا. معلوم ہوا آج آپ جو کچھ بھی کریں اپنے ثواب کے لیے کریں گے, اسلام کو ضرورت نہیں ہے. خدیجہ نے اس وقت پیسہ لگایا جب اسلام کو ضرورت تھی. اب جو لوگ پوچھتے ہیں کہ خدیجہ کی دولت کس کی تھی, یہ بڑے احسان فراموش ہیں. کاروبار کی دولت کا حساب آپ کو معلوم ہے؟ اگر آپ نے 1,000,000 روپیہ لگا کے کاروبار کیا ہے اور سال بھر میں وہ 10,000,000 کا ہو گیا تو ہر روپیہ 10 روپئے کے برابر ہو گیا, یہی فلسفہ ہے نا. تو خدیجہ نے جو کچھ بھی لگایا, جتنا بھی لگایا, اسلام کے پاس کچھ نہیں تھا. خدیجہ نے پیسہ لگایا, اللہ نے برکت دی, آج سارے مسلمانوں کی دولت جو جائیے خدیجہ. ظلم کے خلاف انصاف کے پروگرام میں اور ختیجہ جب دنیا سے جانے لگی تو یہ دو آدمی ایسے تھے ختیجہ اور ابو طالب کہ جنہوں نے اسلام کی بڑی مدد کی ہے. ختیجہ اور ابو طالب دو آدمی ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کی بہت مدد کی ہے. ختیجہ نے اپنی دولت لگائی اسلام پر, ابو طالب نے اپنا اثر لگایا اسلام پر. ختیجہ کی دولت سے مسلمانوں کے فاقے ٹوٹے, ابو طالب کے اثر سے مسلمانوں کی زندگی بچی. کافر مار ڈالتے اگر ابو طالب نہ ہوتے, بھوک مار ڈالتی اگر ختیجہ نہ ہوتے. یہ دونوں اسلام کے بڑے محسن ہیں. ختیجہ بھی, ابو طالب بھی. ختیجہ بھی, ابو طالب بھی. اور دیکھیے, ایک ہوتا ہے آدمی کی وقتی مدد کرنا, وہ ایک ہوتا ہے پرماننٹ مدد کرنا. وقتی مدد یہ ہے کہ جی کو ضرورت تھی, ہم نے 150,000 روپیہ دے دیا اس کو, یہ وقتی مدد ہوئی. اور مستقل مدد کرنا یہ ہے کہ ہم نے ایک پراپرٹی اس کے نام لکھ دی جس سے پرماننٹ انکم ہے ہر مہینے. تو ابو طالب اور ختیجہ نے اسلام کے دونوں کھاتوں میں مال ڈالا. چالو کھاتے میں ختیجہ نے دولت ڈالی, ابو طالب نے اثر ڈالا. اسلام کے پرماننٹ فکس ڈپازٹ میں ختیجہ نے ایک بیٹی نظر دی, ابو طالب نے ایک بیٹا نظر دیا. اللہ نے دونوں ہدیوں کو قبول کیا, اللہ نے دونوں ہدیوں کو قبول کیا. ختیجہ کی بیٹی کو بھی قبول کیا, ابو طالب کے بیٹے کو بھی قبول کیا. پھر اپنے نبی سے کہا کہ ان دونوں کی شادی کر دو. حکم خدا سے ابو طالب کے بیٹے کی شادی ختیجہ کی بیٹی سے ہوئی, اور اب جو نسل چلی تو اللہ نے وہ نسل ان لوگوں سے لے کے محمد کو دے دی. کہا دین ہمارا ہوگا, نسل تمہاری. ختیجہ کو جو اللہ نے بیٹی دی, وہ بیٹی صبح قیامت تک کے لیے عورتوں کی عزت کا دینار. اس کی عزت اور اس کی عظمت اور اس کی جلالت اور اس کی شان دنیا میں سب سے الگ ہی تھی. وہ تھی تو بیٹی, مگر جب باپ کی محفل میں آتی تھی تو باپ کا عزیز کو اٹھتا. ہاں, اور عزیزان گرامی، کل مجھے وقت نہیں ملا، ٹائم کی بڑی کمی ہوتی ہے، اور پھر آپ پورا حساب اگر لگائیے تو 40 منٹ سے زیادہ تو مجھے ملتے نہیں ہیں تقریر کے. سلامات بھیجتے ہیں، ہاں. تو عزیزان گرامی، کل مجھے ایک بات آپ سے کہنا تھی مگر ٹائم ہی نہیں تھا، آج کہوں گا. وہ بڑی نازک بات ہے، جناب سیدہ کے تعلق سے سنی آ رہی، اور جہاں جہاں میری آواز دنیا میں لوگ سن رہے ہیں وہ
سنیں.
یہ عجیب بات ہے جو میں سنانے جا رہا ہوں. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ کہا تھا کہ عورت کی زندگی کا کلائمیکس یہ ہے کہ وہ ماں بنے. کل کی مجلس یاد ہے نا؟ اور جب عورت ماں بن جاتی ہے تو مظہر صفات پروردگار بن جاتی ہے. یہ سب میں نے کل کہا تھا. اب آج ایک سوال ہے میرا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت ماں ہو. ہو سکتا ہے کہ وہ عورت ہو مگر ماں نہ ہو. دیکھیے دنیا میں اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ عورت ہے مگر ماں نہیں ہے. مان لیجیے کسی کی بیچارے کی شادی نہیں ہوئی، تو عورت تو تھی وہ مگر ماں نہیں بنی. شادی ہوئی اولاد نہیں ہوئی، لاکھ دوا ہوا، علاج ہوا، تمنا کی، سب کچھ کیا، نہیں ہوئی. تو عورت تو ہے مگر ماں نہیں ہے. اچھا اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، اس میں اس کی کوئی خطا بھی نہیں ہے، اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. بھائی اللہ نے نہیں دی دولت اولاد، ماں نہیں بن سکی. اس عورت کے دکھ درد کا علاج کسی کے پاس ہے؟ میں مذہبوں سے پوچھتا ہوں، میں فلسفوں سے پوچھتا ہوں کہ ایسی عورت جو عورت تو تھی مگر ماں نہ بن پائی، یعنی زندگی کے اس کلائمیکس سے محروم رہ گئی جو ماں کا حصہ ہے، تو اس عورت کے دکھ درد کا علاج کسی فلسفہ کے پاس ہے؟ اس عورت کے غم کا علاج کسی مذہب کے پاس ہے؟ اس عورت کے درد دل کی دوا کسی حکیم کے پاس ہے؟ کہ جو عورت تو ہے مگر ماں نہیں، اور اس میں بے قصور ہے، بے خطا ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی. اور بے قصور بے خطا وہ ایک مرتبے سے محروم رہ گئی. عزیزوں سنیے گا اسے، بے قصور بے خطا محروم رہ گئی وہ. تو اس عورت کے دکھ درد کا علاج کس کے پاس؟ عزیزان گرامی، اس عورت کے بھی دکھ درد کا علاج فاطمہ زہرا نے کیا. توجہ کرتا ہوں، جو عورت تو ہے مگر ماں نہ بن پائی، اس لیے کہ ماں جو کہلاتی ہے تو ماں کے کردار کی صفت جو ہے وہ اس کی عظیم محبت ہے جو اپنی اولاد کو دیتی ہے. سمجھے سنیے گا، ماں کے کردار کا جوہر جو ہے وہ محبت ہے جو دوسرے میں نہیں پیدا ہوتی جو ماں میں پیدا ہوتی ہے. تو اگر کوئی عورت ماں نہ بنے مگر اپنے کردار میں وہ جوہر پیدا کر لے تو بغیر ماں بنے ماں ہو جائے گی. دلیل یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کو حسن حسین کی ماں بنی مگر اس کے پہلے پہلے باپ کو اتنی محبت دی اتنی محبت دی اتنی محبت دی کہ باپ نے کہا ام میں ابھی ہاں یہ اپنے باپ کی ماں ہے. یہ اپنے باپ کی ماں ہے یعنی اتنی محبت باپ کو دی. جب آپ نے کہا یہ بیٹی کا بھی تو میری ماں ہے. اور عزیزان گرامی باپ کی گواہی بھی ہے بیٹی کے لیے. کہتے جب میں کمزدہ گھر میں آتا تھا امت کا ستایا ہوا تو فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے جوش تبلیغ پیدا ہوتا تھا. جوش تبلیغ سے بچے کے چہرے کا رشتہ کیا, بچے کا چہرہ غم غلب کرتا ہے, بچے کا چہرہ سینے کا حوصلہ دیتا ہے, بچے کا چہرہ تھکن اور کلفت کو دور کرتا ہے. مگر مشن میں بچے کے چہرے کا کوئی ربط نہیں ہے. ایک ڈاکٹر 8 گھنٹے اسپتال سے ڈیوٹی کر کے آئے تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ گھر میں اس کی 4 برس کی بچی آن کے گود میں بیٹھ گئی تو دن بھر کی تھکن دور ہو گئی. لیکن بچی کو دیکھ کے وہ یہ سوچنے لگے کہ بھائی 4 بار ٹیکے لگا تھا, پھر جا کے اس مریض کو دیکھاؤ جس کی حالت خراب ہے. بچی کے چہرے سے مریض کا رشتہ نہیں ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے جوش تبلیغ پیدا ہوتا ہے؟ کیا تجھے کیا معلوم فاطمہ کے چہرے میں چھپی ہوئی معصوم نسل امامت آواز دیتی تھی کہ بابا دین پہنچا جائیے بچانا میرا ذمہ ہے. یہ فاطمہ زہرا ہے رسول اللہ کی صاحبزادی. اور عزیزان گرامی بات 2 قدم آگے بڑھے گی اور تمام ہو جائے گی. کچھ میں نے سوچا تھا کچھ عرض کروں گا مگر وقت تمام ہو گئی, ورنہ پوری مجلس اس موضوع کو ہم نے کہا جی ارادہ نہیں تھا. مگر بات بستی چلی گئی اور پورا وقت گزر گیا. اب انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اگر زندگی رہی تو عرض کروں گا کہ معیار پروردگار کیا ہے ظلم کے سلسلے میں. بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں جو کل عرض کروں گا, لیکن آج تو صرف اتنا کہ فاطمہ زہرا کے بعد فاطمہ کی بیٹی مسند فاطمہ بھائی اور عزیزان گرامی شہزادی زینب کا ایک معجزہ سن لیجیے اور اس کے بعد مجلس تمام کر دوں گا. اور معجزہ ویسا معجزہ نہیں جو لفظ معجزہ سے آپ سمجھے, وہ نہیں. دیکھیے یہاں اس کی روشنی ہو رہی ہے. مان لیجیے جو کچھ یہ جل رہا ہے مسجد کے حال میں یہ 20,000 واٹ جل رہا ہے پرتی, اس کو 40,000 کر دیجیے تو لوگ کہیں گے بہت روشنی ہو گئی, بہت بہت اچھا. پھر 40 کو 60 کر دیجیے لوگ کہیں گے بالکل دن ہو گیا, سورج نکل رہا ہے. پھر 60 کو 100 کر دیجیے کہیں گے ارے تصویر کھینچ لیجیے جن سے زیادہ روشنی ہے. پھر 100 کو 60 کر دیجیے مجمع چلانے کا اندھیرا کیوں کر دیا. ابھی تو جب ساتھ کیا تھا ہم نے وہ آپ سے کہا تھا سورج نکل آیا, اور ابھی کہہ رہے ہیں اندھیرا کیوں کر دیا. آپ نے کہا نہیں کیونکہ آپ نے 1,000 کر دیا تھا, 100 کر دیا تھا اس کو, لہذا 100 سے جو نیچے کر کے 60 پر آئے تو اندھیرا محسوس ہو رہا ہے. معلوم روشنی جتنی بڑھتی جائے اچھا رہتا ہے, لیکن بڑی بھی روشنی اگر گھٹ جائے تو اندھیرا لگتا ہے. زینب کا موجودہ یہ ہے کہ فاطمہ کے بعد مسند فاطمہ پہ آئی مگر روشنی میں کمی نہ ہو دے دی. یہ ہے موجودہ, اور تاریخ عالم و آدم میں ظلم کے خلاف صف آ رہی ہے. زینب کبرا نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ صبح قیامت تک یادگار رہی, اور نظام ظلم کو جس طرح شہزادی کے خطبوں نے پارا پارا کیا, اور ظلم کے مشن پر آنسوؤں کی جو درد کاری لگائی ہے وہ زینب کبرا کرتا ہے. یہ عزاداری, یہ عزاداری اس کی بنیاد زینب نے رکھی, اس کی بنیاد سید سجاد نے رکھی. عزاداری کو زوال آنے والا نہیں ہے, عزاداری کے دشمن تھک جائیں. بنی امیہ سب تگڑا کے مر گئے, بنی عباس فنا ہو گئے, ترک و تاتار مٹ گئے, دشمنان اہل بیت کے کلیجے خون ہو گئے, عزاداری کا پردم سربلند ہوتا رہا. ہم جو آج عزاداری کے لیے بستے ہیں مجلسوں میں تو اس لیے نہیں بستے کہ ہمیں عزاداری کتنے کا ڈر ہے. عزاداری کے لیے کوئی پریشانی ہمیں نہیں ہے. مشہور تاریخ اسلام کا واقعہ ہے کہ جب کعبے کو ڈھانے کے لیے لشکر آیا تھا ابرہے کا, تو رسول اللہ کے دادا حضرت عبد المطلب کا زمانہ تھا, وہ سردار مکہ تھے. مکے کے باہر چراگاہوں میں ان کے اونٹ چرا کرتے تھے, لشکر نے ان کے اونٹ پکڑ لیے. تو حضرت ابو طالب نے, حضرت عبد المطلب نے میسج بھیجا اس سردار کو کہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تشریف لائیے, مگر درباریوں سے کہہ دیا تھا کہ جب آئیں تو کوئی تعظیم نہ کرے, اور کوئی کرسی نہیں بچھوائی تھی ان کے لیے. لیکن جب وہ تشریف لائے تو وہ دبدبا تھا اس کے سب سے پہلا شخص جو اٹھا وہ وہی تھا. اور جو چونکہ کوئی کرسی نہیں بچھوائی تھی لہذا جو سخت بچھا ہوا تھا اس کے واسطے اسی پر وہ ایک طرف کے سکتے بیٹھا اور ایک طرف یہ بیٹھے. اور باتیں شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے اونٹ پکڑ لیے تم لوگوں نے, کچھ ہو گیا. وہ حیران رہ گیا, سر سے پیر تک دیکھا. جن کا میں بڑا حیران ہوں, آپ کا اتنا بڑا سردار چار اونٹوں کے لیے تو آیا, اور جس گھر کے متولی ہیں اس کے لیے آپ نے کچھ نہ کہا؟ تو کہہ لیں گے بھائی دیکھو اس میں بات یہ ہے کہ اونٹ میرے ہیں, اس لیے میں آیا ہوں, جس کا گھر ہے وہ اپنے اس کو نپٹے گا. تو ابو حضرت ابو عبد المطلب کو یقین تھا کہ کعبے کی عبادت کو وہ کرے گا, میرے منہ نہ کوئی لے جائے. بس میں جو پہنچتا ہوں عزاداری کے لیے, وہ عزاداری کے لیے نہیں پہنچتا ہوں, عزاداری کی وعدہ تو خدا نے کیا ہے وہ تو بچے گی, یہ ہمارا منہ نہ کوئی پکڑ لے جائے اس کے لیے. اس لیے کہ ہماری سبوں میں کچھ بنی امیہ کے ایجنٹ گھس آئے ہیں جن کو عزاداری میں برائیاں دکھائی دے رہی ہیں. اس لیے کہ حسین کے غلام اگر کسی سے ڈرنے لگے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولے گا کون؟ اسلام کی تحریک اور اتحاد بین المسلمین کے کھوکھلے تالے اور جات کے اندر چھپی ہوئی رائے پھلے ہمیں سب معلوم ہے. مگر ہم اس شریف آقا کے ماننے والے ہیں جو جب بیعت اٹھاتا ہے تو چراغ بجھا دیتا ہے, حالانکہ کوئی بیا نہیں, مگر یہ آقا کی علامت تھی کہ جائے تو کوئی شرمندہ ہوتا بنا. پردے پڑے رہے تو اچھا ہو, ورنہ حسینیت کا عالم اتنا بلند ہے کہ ٹائر وہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. عزیزوں زندگی رہی تو آگے عرض کروں, آج تو صرف اتنا کہ ساتویں رات آ گئی, کل تو حسین کا پانی بند ہے, آج کی رات آپ بی بی ام فروا کے لال کا ماتم کرتے ہیں, یتیم حسن حضرت قاسم ہم فدا ہو جائیں. تاریخ بتاتی ہے کہ قاسم نے جس طرح اجازت مانگی اس طرح کسی نے اجازت نہیں مانگی. آن کے چچا کے ہاتھوں کو سننا شروع کیا اور باپ کا خط پیش کر دیا. حسین حسن کا خط دیکھ کے بہت روئے, اور حدیث میں کسی شہید کو رخصت کرتے وقت اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کو رخصت کرتے وقت. اور چھوٹا سا بچہ 13 سال کا بچہ جب مقتل میں آیا تو روایت بتاتی ہے کہ دشمن کی روایت کہ جب حسین کے لشکر سے قاسم ابن حسن نکلے تو اتنے خوبصورت تھے کہ ایسا لگا جیسے چاند کا ٹکڑا, چاند کا ٹکڑا. عزیزوں, جس کو دشمن چاند کہے اس کو ماں کیا کہتی ہوگی, بہنیں کیا کہتی ہوں گی, خوبیاں کیا کہتی ہوں گی. ہار کے مدد قابل طلب کیا. حضرت شامی نے اپنے ایک لڑکے کو بھیج دیا, دوسرے لمحے اس کی لاش تڑپ رہی تھی. اس کا بھائی آیا وہ کٹا, تیسرا بھائی آیا وہ کٹا, چوتھا بھائی آیا وہ کٹا. وہ پہلوان خود آ گیا سامنے, علی کا پوتا تھا, شیر خدا کی نسل سے تھا, حسن مصطفیٰ کا بیٹا تھا. سکنڈوں کو اس پہلوان کو وسیلے جہنم کیا اور اس کے بعد تلوار لے کے چوٹ پڑا لشکر کا. روایت بتاتی ہے کہ ظالم نے کہا کہ لوگ غلط لڑ رہے ہیں, یہ لڑکا سب کو مار ڈالے گا, یہ سامنے سے آ کے لڑ رہے ہیں, یہ بنی ہاشم ہیں, ان کو دھوکے سے مارنا چاہیے. اب وہ ظالم پیچھے پیچھے لگا اور مبتلوں کی طرح دور سے زہر میں بجھا ہوا میدا خیز کے قاسم کے پہلو کا پہرا. روایت بتاتی ہے گھوڑے سے گرے کی میت حسین نہیں لے آ